الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على حبيبه محمد وآله وأصحابه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين وإنه لفي زبر الأولين. اللهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. مولا يا صل وسلم دائما ابدا على حبيبك من زانت به الأسرور. 19ویں پارے میں سورہ شعراء کی آیات مبارکہ قرآن حکیم کے بارے وضاحت فرماتی ہیں. وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ یہ اس پروردگار کی طرف سے نازل فرمایا گیا ہے جو تمام جہانوں کو پالتا ہے, سب کا پروردگار ہے, سب کا رب ہے. ربوبیت ایک ایسی صفت ہے جس میں حیات اور رزق کے سارے شعبے آ جاتے ہیں, تخلیق سے لے کر دار آخرت تک بتدریج حیات کی نمود اور اس کا پروان چڑھنا, اس کے لیے سارے ضروری اسباب اور وسائل مہیا کرنا, اس کے ہر وقت کے ہر حال اور ہر ضرورت سے باخبر رہنا, اور ہر وقت ہر جگہ ہر حال میں ہر ضرورت کی تکمیل فرمانا, تو وہ رب العالمین جو تمام جہانوں کی ساری مخلوق کا خالق بھی ہے, ان کی ہر وقت کی ہر ضرورت سے باخبر ہے, اس کی تکمیل کی قدرت رکھتا ہے, قادر ہے اور تکمیل فرماتا ہے, پال رہا ہے سب کو. یہ قرآن اس کی طرف سے نازل کیا گیا ہے. قرآن چونکہ نصاب حیات ہے, الحمدللہ ہر مسلمان کے دل میں قرآن کا ایک تقدس ہے, قرآن کے لیے ایک احترام ہے, ایک ادب ہے. قرآن کو دیکھنا بھی عبادت ہے, چھونا بھی عبادت ہے, پڑھنا بھی عبادت ہے, سمجھنا بھی عبادت ہے, اور قرآن پر عمل کرنا ہی عبادت ہے. لیکن یہ صرف عبادت نہیں ہے, یہ نصاب حیات ہے. جس طرح چیزیں ایجاد ہوتی ہیں تو ان کے ساتھ ایک کتاب چاہتا ہے, ایک گھڑی ہے, اس کی بکلیٹ ہے کہ اسے اس طرح استعمال کرنا ہے, ایک ریڈیو ہے, اس کی بکلیٹ ہے, ٹیلی ویژن ہے, اس کی بکلیٹ ہے, کمپیوٹر ہے, اس کی کوئی چیز داڑھی ہے, اس کی بکلیٹ ہے, کوئی مشین بنتی ہے تو اس کے ساتھ ایک کتاب بھی بنتی ہے, پرنٹ کی جاتی ہے کہ اسے اس طرح سے استعمال کرنا ہے, یہ احتیاط ہے, اسے دھوپ سے بچانا ہے, اسے آگ سے بچانا ہے, اسے یہ کرنا ہے, اسے وہ کرنا ہے. اسی طرح انسانی حیات جو سب سے زیادہ عظیم تر مخلوق ہے رب العالمین کی, لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم, انسان کو ہم نے بہت خوبصورت آمیزش سے پیدا فرمایا, بہت خوبصورت اندازے سے. یعنی اس کا ظاہری وجود, اس کے خد و خال, اس کے نقش, اس کا رنگ, اس کے اعضاء و جوارے ہر چیز خوبصورت اندازے سے اور اعتدال سے اور ایک اس کی نسبت جو ہے اس میں حسن ہے. اب اگر بازو پاؤں تک لمبا ہو تو کیسا لگے, ٹانگیں چھوٹی بازو لمبے ہوں تو کیا ہو جائے, ایک آنکھ آگے ایک پیچھے ہو تو انسان کا حلیہ کیا ہو جائے. یعنی جو اعضاء و جوارے وجود کا جو حصہ جس طرح سے جس اندازے سے سب سے خوبصورت جو موقع و محل تھا اس کے مطابق بنایا. پھر سب سے عجیب جو ہے اس میں وہ بات یہ ہے کہ روح اور جسم کی آمیزش یہ بہت خوبصورت تکویر ہے, بہت خوبصورت اندازہ ہے. جسم مادہ ہے, ٹھوس مادہ جو کثافت کی ایک صورت ہے, اور روح قل الروح من امر ربی, روح کا تعلق عالم امر سے ہے. عالم امر لطیف ترین چیز ہے, اور جہاں خلق کی انتہا ہوتی ہے وہاں سے عالم امر کی ابتدا ہوتی ہے. عالم امر میں خلق کا گزر نہیں ہے. وَلَهُ الْخَلْقُ وَالْأَمْرُ, خلق بھی اسی کی ہے اور امر بھی اسی کا ہے. خلق الگ ہے, امر الگ ہے. اب یہ بڑی عجیب بات ہے کہ عالم خلق کے ایک ٹھوس مادے کو عالم امر کی ایک لطیف حقیقت سے اس طرح ملا دیا کہ انسانی حیات اس میں پیدا ہو. کوئی پہلو بھی زندگی کا دیکھیں تو اس میں اس کی بناوٹ میں بھی ایک حسن ہے. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم, ہم نے انسان کو بہت خوبصورت اندازے سے پیدا فرمایا ہے. اب جس قادر مطلق نے مادے اور روح کا یہ جوڑ بنا کر حیات بنائی, پھر اس نے کائنات بنائی, پھر اس میں اس کے رہنے کے اسباب بنائے, پھر اس میں سورج چاند ستارے ہوائیں بادل بے شمار چیزیں بنا کر ان سب کو زمین کی طرف متوجہ کر دیا, اور ان کے اثرات سے کہیں رویدگی ہوتی ہے, فصل ہوتے ہیں, پھل ہوتے ہیں, دانتیں بنتی ہیں, تیل ہے, زندگی کی ساری ضرورتیں اس نے وہاں سمو دی, اور ہر شخص کو اس کا حصہ دیے جا رہا ہے. یہی اس کی ربوبیت کی شان ہے کہ اگر سارا پہلے کھا چکے ہوتے تو آج کے لوگ بھوکے مرتے, یا سارا آج کے لوگ کھا لیتے تو بعد میں آنے والے بھوکے مرتے. ہر ایک اپنا اپنا حصہ لیے جا رہا ہے. یہاں آپ دیکھیں قدرت باری دیکھیں کہ کب سے یہ پہاڑ کھڑے, کتنی دنیا گزر گئی, ان میں کتنے خزانے تھے آج کے لوگوں کو اس میں دے دیے, اب پیچھے آنے والوں کے لیے پتنی اس نے اور کیا کیا اس میں رکھا ہوا, اس کے خزانے ہیں. تو وہ جو اس سارے نظام کا خالق بھی ہے, مالک بھی ہے, چلا رہا ہے, اس نے یہ قرآن نازل کیا ہے. اب آپ کہیں کہ جی یہ زندگی کے لیے مشکل ہے یا اس پر عمل مشکل ہے, تو ایسا کہنے والا بیوقوف ہے. یہ قرآن کسی اور نے نازل نہیں کیا اور زندگی کسی اور نے نہیں بنائی. زندگی بھی اس نے بنائی, وجود بھی اس نے دیا, حیات بھی اس نے دی, ضرورتیں بھی اس نے دی, تکمیل کے ذرائع بھی اس نے دیے, اور یہ رابطہ حیات بھی اس نے دیا. یہ زندگی کا کتابچہ ہے, جیسے گھڑی کے ساتھ ہوتا ہے, ریڈیو کے ساتھ ہوتا ہے, مشینوں کے ساتھ ہوتا ہے, موٹر کے ساتھ ہوتا ہے, اسی طرح نسل انسانی کے لیے بھی یہ زندگی کا ضابطہ ہے, اور اسی کے مطابق زندگی گزرے گی تو صحیح گزرے گی, اور جہاں اس سے ہٹے گی وہاں خراب ہو جائے گی. وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ, یہ ماں و شما کی بات نہیں ہے, اقوام عالم میں قوانین و دساتیر بنتے ہیں. لیکن کسی ایک ملک کا قانون دوسرے ملک میں کسی ایک قوم کا ضابطہ دوسری قوم پہ لاگو نہیں ہوتا. انسانوں کے بنائے ہوئے ضابطے وہ اپنی ضرورتوں کا احاطہ نہیں کر سکتے, دوسرے کی ضرورتوں کو کیا سمجھے. لہذا ہر ملک میں الگ قوانین ہیں, پھر کوئی حتمی قانون نہیں بنتا. بڑے بڑے مدبر قانون ساز اداروں میں جاتے ہیں, قانون بناتے, پھر اس میں ترمیمیں کرنا شروع کر دیتے. جب اس کی نفاذ کا وقت آتا ہے تو پتہ چلتا ہے یہاں بھی کمی ہے, وہ خامی ہے, یہ ضرورت ہے, یا ضرورتیں بدلتی ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ یہاں یہ قانون جو ہے اس میں اب ترمیم کی ضرورت آ گئی. لیکن یہ ضابطہ رب العالمین نے نازل فرمایا ہے, جس کے ہاں ماضی و مستقبل نہیں, ہر چیز حاضر ہے, اور جسے ہر تبدیلی کا پتہ ہی نہیں, بلکہ وہ خود تبدیلیاں لانے والا ہے. لہذا اس نے ساری ان تبدیلیوں کو, سارے حالات کو اور سارے معاملات کو حل کرنے کے لیے یہ کتاب سے نازل فرمایا. اس کتاب کی عظمت یہ ہے کہ نزول سے لے کر قیام قیامت تک زمانہ کروڑوں کروٹیں لے جائے, ہر وقت کے ہر مسئلے کا حل اس میں موجود ہے. دنیا کے کسی ملک میں آپ, وہاں کے شب و روز کیا ہے, موسم کیا ہے, وہاں بھی قرآن پر عمل کرنا آسان ہے. کسی خطے میں ہیں, کہیں ہیں, قرآن پر عمل کرنا نوع انسانی کے لیے اس لیے آسان ہے کہ جس نے خطے اور موسم بنائے ہیں, جس نے ضرورتیں بنائی ہیں, جس نے انسان بنائے, اس نے یہ ضابطہ حیات بنایا. پھر نظر لبہ الروح الامین, اور اس کا نزول انتہائی امانت دار فرشتے کے ذریعے ہوا, جس نے جیسا اسے عطا ہوا ویسا پہنچا دیا. علی قلبک لتکون من المنذرین, آپ کے قلب عالی پر, تاکہ آپ لوگوں کو وقت سے پہلے قرآن کے خلاف زندگی گزارنے کے برے انجام سے آگاہ فرما سکے. ہمارے ہاں اردو میں لکھ دیتے ہیں تاکہ آپ بھی من جملہ ڈرانے والوں کے ہوں, یعنی آپ بھی ڈرانے والے ہوں. یہ اردو کا لفظ ڈرانا یا ڈر جو ہے, یہ انذار کا ترجمہ نہیں بنتا. انذار ہوتا ہے کہ کوئی شخص زہر کھانے لگے تو دوسرا اسے بتائے کہ بھئی اس کے کھانے سے مر جاؤ گے. ڈر ہوتا ہے جیسے ڈاکو بندوق تان لیتا ہے, بندہ جان کے ڈر سے اسے خوف سے پیسے دے دیتا ہے کہ مجھے مارو نہیں پیسے لے لو. ڈر ہوتا ہے کہ کوئی درندہ آ کے آدمی ڈرتا ہے, یہ سارے ڈر ہے, اور ان کے لیے خوف کا لفظ آیا ہے قرآن کریم میں. انذار ایسا ڈر نہیں ہے. انذار کا ترجمہ ڈر درست ہی نہیں ہے, شاید اردو کے پاس اور کوئی لفظ نہیں اردو زبانوں کے پاس کہ اس کا ترجمہ کرتے. انذار کا معنی یہ ہے کہ جیسے کوئی بندہ بیچ سڑک کے کھڑا اور ادھر سے گاڑی آ رہی ہو, کوئی اسے بازو سے پکڑ کر ادھر کر لے کے, بھائی کھڑے رہو گے تو مر جاؤ گے, گاڑی اوپر آ جائے گی. اب یہ وہ ڈر نہیں ہے جیسے کوئی چور آ گیا, یہ ڈاکو کا ڈر ہے, یہ دشمن کا ڈر ہے, بلکہ یہ خیر خواہی ہے کہ ایک بندہ اپنا نقصان کرنے جا رہا ہے, نقصان اٹھانے جا رہا ہے, دھوکہ کھا رہا ہے, تو اسے بر وقت اطلاع کر دی جائے کہ ایسا کرو گے تو اس کا انجام یہ ہوگا. تو فرمایا اللہ قلبک, میرے حبیب یہ قرآن آپ کے قلب عطر پر نازل ہوا. کائنات ساری حسین ہے, اور اس میں سب سے بہتر مخلوق انسان ہے, لیکن ساری کائنات میں, ساری مخلوق میں بے مثل اور بے مثال مخلوق ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جن جیسا کوئی دوسرا انسان اللہ نے پیدا نہیں. آپ کا ہر ہر پہلو بے مثال ہے, اس میں ظاہر ہو, قد و قامت ہو, آواز ہو, نگاہ عالی ہو, ہاتھ مبارک ہوں یا پائے اقدس ہوں, آپ کے بال مبارک ہوں یا آپ کی قوت گویائی ہو یا سماعت ہو, ہر ہر پہلو اتنا حسین ہے کہ کائنات میں ایسا کوئی دوسرا نہیں. اسی طرح آپ کا دماغ عالی بھی اتنا عالی ہے کہ ایسا دماغ کسی دوسرے بشر میں نہیں. لیکن قرآن دماغ پر نہیں, قرآن دل پر نازل ہوا, اس لیے کہ دماغ مادی ہے اور دماغ کے جو مصرف ہے وہ یہ ہے کہ اس سارے بدن کا سیکرٹریٹ دماغ ہے. جس طرح پورے ملک کا ہمارا ایک اسلام آباد میں سیکرٹریٹ ہے, اس میں وزراء ہے, اس میں بادشاہ ہے, صدر ہے, وزیر اعظم ہے, اب جو حکم صدارت سے یا وزارت عظمیٰ سے آتا ہے پھر آگے اس میں سیکرٹریٹ میں شعبے ہیں, وزارتیں ہیں, جس سے متعلق ہے اس میں جاتا ہے, آگے وہ اس کا نفاذ کرتے ہیں ملک میں. دماغ وجود مادی وجود کا سیکرٹریٹ ہے, بھوک لگتی ہے تو دماغ محسوس کرتا ہے, پھر اعضاء کو حکم دیتا ہے کہ بھئی کھانا کھلاؤ اس کے, دانتوں کو حکم دیتا ہے, منہ کو حکم دیتا ہے چباؤ, حلق کو اتارو, یہ سارا نظام جو پانی پینا ہے, کوئی آنا جا, جو بدن جتنے امور کرتا ہے ان کا سیکرٹریٹ دماغ ہے, وہ طے کرتا ہے, وہ حکم دیتا ہے, آگے کام ہوتا ہے. اگر دماغ کا کوئی حصہ کام چھوڑ دیتا ہے تو بندے کے وجود کا بھی ایک حصہ کام چھوڑ دیتا ہے, جسے آپ کہتے ہیں فالج ہو گیا. دماغ کے دو حصے ہیں, اگر ایک حصہ کام چھوڑ دیتا ہے تو انسانی وجود کا بھی ایک حصہ, ہاتھ پاؤں سارا کام چھوڑ دیتا ہے, فالج ہو گیا. اوپر سے حکم دینے والے ہی کوئی نہیں رہا تو حکم ماننے والے کیا کریں, وہ بھی کام چھوڑ کے بیٹھ گئے. دل جو ہے, ایک تو ایک یہ دل ہے جو خون پمپ کرتا ہے, گوشت کا لوتھڑا ہے, لیکن اس میں انگریزی میں اسے کہتے ہیں سٹل ہارٹ, ایک لطیفہ ربانی ہے جو اسی قلب کے اندر ہے. اور وہ حکمران ہے دماغ پر بھی, دماغ بھی وہ کام کرتا ہے جو دل کہتا ہے. دماغ خود سیکرٹریٹ ہے, حاکم نہیں ہے, ادارہ ہے حکومت چلانے کا, لیکن اس کا بادشاہ یا صدر یا وزیر اعظم دل ہے. آپ کتنے لوگوں کو دیکھتے ہیں کہ بعض امور ان کا دل نہیں چاہتا وہ کرے لیکن وہ کرتے ہیں, دماغ نہیں چاہتا کرے. ایک جواری ہے وہ جوئے میں ہارتا ہے, اس کا دماغ بھی اسے سمجھاتا ہے کہ یہ کیوں کرتے ہیں, تمہارے پاس اتنے پیسے تھے, کہتا ہے دل چاہتا ہے کرتا. یعنی دماغ مشورہ تو دے سکتا ہے, روک نہیں سکتا, جو فیصلہ دل کرتا ہے دماغ اس پر عمل درآمد کراتا ہے, مشورہ دے سکتا ہے, اس کا فیصلہ رد نہیں کر سکتا. کتنے کام ہیں, لوگ کہتے ہیں جی خیر ہے اس میں نقصان تھا تو میرا دل چاہتا ہے میں کرتا ہوں. تو دل چونکہ سلطان ہے بدن کا, دل وہ جگہ ہے جہاں خواہشات پیدا ہوتی ہیں, آرزوئیں جنم لیتی ہیں, ارادے بنتے ہیں, پھر وہ دماغ تک جاتے ہیں, آگے امپلیمنٹ ہوتے ہیں. اور دل ہی میں وہ لطیف ربانی ہے جو انوارات ربانی کو سمو سکتا ہے, جو کلام ربانی کا مفہوم سمجھ سکتا ہے, جو اللہ کی طلب کر سکتا ہے, جو اللہ کو جان سکتا ہے, جو اللہ کو پہچان سکتا ہے. یہ کام دماغ کی رسائی سے بالا تر ہے. اس لیے فرمایا الا قلب کا, آپ کے قلب اطہر پر قرآن کا نزول ہوا. اس لیے لتکون من المنذرین, تاکہ آپ لوگوں کو اس پر عمل نہ کرنے کے نقصانات سے بر وقت مطلع فرما سکے. تو یہ تو ایک اور احسان ہے. اب اس کا مطلب ڈر لکھ دینا کہ آپ ڈرا سکیں, تو ڈرانا تو کوئی احسان تو نہیں ہوتا, لیکن انذار جو ہے یہ تو ایک احسان ہے کہ آدمی کا نقصان ہونے جا رہا ہے اور اسے بر وقت بتایا جائے کہ ایسا نہ کرو ورنہ نتیجے میں یہ نقصان اٹھاؤ. بلسان عربی مبین, قرآن کریم واضح عربی زبان میں نازل فرمایا گیا ہے. اس کا مطلب ہے کہ قرآن عربی ہے, اب اس کا اردو ترجمہ کہلائے گا, انگریزی ترجمہ کہلائے گا, کسی بھی زبان میں ترجمہ ہے وہ ترجمہ ہے, مفہوم ہے, تشریح ہے, لیکن قرآن عربی میں ہی ہے. کل کوئی اردو میں قرآن کے ترجمے سے نماز شروع کر دے تو ادا نہیں ہوگی. کوئی سارا ترجمہ پڑھ لے اور کہے میں نے قرآن ختم کیا کر لیا تو نہیں ہوگا. قرآن وہی ہے جو عربی میں ہے, بلسان عربی مبین, واضح اور صاف صاف عربی میں. وَإِنَّهُ لَفِي زُبُرِ الْأَوَّلِينَ, اور یہ قرآن کو ایسا انوکھا کام نہیں کہ اچانک ہو گیا, بلکہ آپ سے پہلے جتنی امتیں گزری ہیں اور ان پر جتنی کتابیں آئی ہیں ان میں آپ کا اور آپ کے صاحب کتاب ہونے کا قرآن کا تذکرہ موجود ہے. یہ کوئی ایسی بات نہیں کہ اچانک ایک بنا دی گئی کتاب اور وہ سامنے آ گئی, بلکہ روز اول سے طے شدہ پروگرام ہے. اور جو کتابیں پہلی امتوں پر نازل ہوئی ان میں بھی ذکر کیا گیا کہ رسول عربی مبعوث ہوں گے, خاتم النبیین, خاتم المرسلین ہوں گے, امام الانبیاء ہوں گے اور صاحب کتاب ہوں گے اور ان پر قرآن نازل ہوگا. اب آپ اندازہ کیجئے کہ جس کتاب کا اتنا اہتمام فرمایا گیا کہ اس کے بغیر زندگی کا کوئی پل بھی گزارنا ممکن نہیں, اب اس کے ماننے والے اسے مانتے تو ہیں, چومتے ہیں, احترام کرتے ہیں, آنکھوں سے لگاتے ہیں, لیکن جانتے نہیں اس میں لکھا کیا ہے. عمل کرتے وقت انہیں خبر نہیں ہوتی کہ ہم اس کے خلاف کر رہے ہیں یا اس کے مطابق کر رہے ہیں. اس سے بڑی بدقسمتی ہو. ہمارے ہاں تو یہ عالم ہے کہ کوئی عربی زبان میں بد دعائیں بھی دیتا رہے تو ہم سمجھتے ہیں قرآن پڑھ رہا ہے. کوئی نماز پڑھاتا ہے وہ صحیح پڑھتا ہے یا غلط پڑھتا ہے, سوائے حفاظ کرام کے. ایسا بھی ایسے بندے بھی نایاب ہو گئے جو کم از کم معنی اور مفہوم سے تو سمجھ سکیں کہ یہ آیت غلط ہو گئی ہے, مفہوم غلط ہو گیا. میں حافظ نہیں تھا, ایک دفعہ نماز پڑھی سے تھی فجر کی, تو حافظ صاحب سے درمیان میں آیت رہ گئی, پہلے اہل جنت کا ذکر تھا اور ان کے اجر کا, پھر آگے کفار کا اور ان کے جہنمی انجام کا ذکر تھا. تو انہوں نے تذکرہ تو اہل جنت کا کیا اور انجام درمیان میں دو آیتیں چھوڑ کر اگلا اہل جہنم والا جا پڑا. تو سلام پھیرنے کے بعد میں نے ان سے بات کی, میں نے کہا حافظ صاحب اس آیت پر غور فرمائیے, ہم نے غلط پڑھی ہے. آپ کوئی حافظ ہے؟ میں نے کہا میں حافظ نہیں ہوں, مفہوم غلط ہے, ترجمہ غلط ہو رہا ہے, آپ نے اس طرح پڑھی ہے, ایسا ہو نہیں سکتا, یہ غلط ہو رہا ہے. ہم نے دیکھا تو غلط تھا, دوبارہ نماز پڑھنا پڑی. کہ یہ تو پتا ہو کہ اگر قرآن پڑھ رہا ہے تو قرآن کیا کہہ رہا ہے, اور قرآن کے پڑھنے کا انداز بھی یہ ہے. ہم پڑھتے ہیں ایک قرآن اللہ کی متبرک کتاب ہے, بڑے ادب بڑے احترام سے, اور یہ سب کے لیے ہم بھی پڑھ لیتے ہیں گزر جاتے ہیں. نہیں, سب کے لیے بھی ہے لیکن میرے اور آپ کے لیے ذاتی طور پر بھی ہے. قرآن پڑھنے کا سلیقہ یہ ہے کہ جب آپ پڑھیں تو سب کو چھوڑ دیں, اپنے آپ کو سامنے کر کے پڑھیں کہ قرآن مجھ سے کیا کہہ رہا ہے, مجھے کیا کرنا ہے, کیا نہیں کرنا, کس طرح اللہ کو ماننا ہے, اللہ کے رسول کو کیسے ماننا ہے, زندگی کیا ہے, موت کیا ہے, ما بعد الموت کیا ہے, زندگی کی حقیقتیں کیا ہے, کس چیز کے کھانے کی اجازت دے رہا ہے, کس چیز سے روک رہا ہے, کیسی دوستی کا حکم دے رہا ہے، کہاں دشمنی کا حکم دے رہا ہے، کہاں سلو کا حکم دے رہا ہے، کہاں لڑنے کی بات کر رہا ہے. یعنی قرآن اس طرح پڑھا جائے کہ یہ میرے لیے ہے، تو سب کے لیے، لیکن سب کا اپنا معاملہ ہے، ہر ایک کا اپنا اپنا معاملہ ہے. پڑھنے والے کو یہ چاہیے کہ وہ یہ سمجھ کر پڑھے کہ یہ میرے مجھ سے بات کر رہا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم چاہو کہ میں اللہ سے باتیں کروں، کبھی تمہارے دل میں یہ آرزو پیدا ہو کہ اے اللہ تو میرے روبرو ہو، تو ہو اور میں ہوں، میں تو اس سے اپنے دل کی بات کہوں، میں تیری بات سنوں، تو کیا فرماتا ہے، اپنا دکھ بیان کروں، میرے دل میں کیا ہے. فرمایا فلیقرأ القرآن، قرآن لے کر پڑھنے بیٹھ جاؤ تو اللہ آپ سے بات کرنا شروع کر دے گا. قرآن کیا ہے؟ اللہ کی بات ہے بندے کے ساتھ. فرمایا کبھی دل میں یہ آرزو جنم لے کہ بار الہ میں تجھ سے بات کرنا چاہتا ہوں، ایک تو ہو ایک میں ہوں، الگ بیٹھ کر باتیں کریں، میں اپنے دکھ سکھ تجھے بیان کروں، میں اپنی خواہشات آرزو میں بیان کروں، تو کیا فرماتا ہے، میں تیری بات سنوں، اپنے تجھے سناؤں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فلیقرأ القرآن، تو قرآن لے کر بیٹھ جاؤ اور اسے پڑھو، اللہ آپ سے باتیں کرے گا. قرآن کیا ہے؟ اللہ کی بندے سے بات ہے. اور جب تک اس طرح نہ پڑھا جائے، پڑھنے کا ثواب اپنی جگہ، لیکن زندگی میں تبدیلیاں نہیں آتی. آپ سوچئے ذرا کیسے زندگیاں بدلی جن لوگوں نے براہ راست نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات سنے. ایک ایک جملے نے زندگی بدلی. اسی طرح قرآن کریم کا ایک جملہ ساری زندگی بدلنے کے لیے کافی ہے، اگر اس نظر سے پڑھا جائے کہ میرا رب مجھ سے بات کر رہا ہے. ہماری بدنصیبی تو یہ ہے کہ جب کوئی مر جائے تو ہم کہتے ہیں اب اس کے لیے قرآن پڑھا جائے. قرآن تو زندوں کے لیے ہے، مرنے والا تو اپنی منزل پر پہنچ گیا، اس نے اچھا کمایا یا برا کمایا، جو کمایا اب اسے سامنے آئے گا. قرآن تو زندوں کی کتاب ہے، یہ تو زندوں سے بات کرتا ہے کہ یہ کرو یہ نہ کرو. لیکن ہم ایسے عجیب لوگ ہیں، ایصال ثواب اپنی جگہ درست، لیکن میرے بھائی جو ثواب کماتے ہیں وہ دیتے کم ہیں. ہمیں پتا ہوتا ہے اپنے اعمال کام پڑھ پڑھ کے بخشتے رہتے ہیں. سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی بات آپ کو سناؤں اور پھر بات ختم کرتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے تھے اور آسمان صاف تھا اور ستاروں سے بھرا ہوا تھا. حضرت عائشہ صدیقہ حبیب کبریا رضی اللہ تعالی عنہ ام المومنین نے عرض کی، یا رسول اللہ، میں جس طرح آسمان ستاروں سے بھرا اٹا پڑا ہے، کسی کی نیکیاں ایسی بھی ہوں گی؟ کسی بندے کا اعمال نامہ ایسا بھی ہوگا جس طرح یہ ستارے چمک رہے ہیں آسمان میں اور کوئی گن نہیں سکتا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، ہاں، عمر کی نیکیاں ایسی ہیں اعمال نامے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، رسول اللہ، تو میرے والد کی، انہیں سال گزرا کہ میرے ابا کی تو بات ہی نہیں ہوئی، فاروق اعظم کی بات ہوئی. آپ نے فرمایا، تیرے ابا کو تو تین راتیں غار ثور میں میری رفاقت نصیب ہوئی، ایک رات بھی کے مقابلے میں بھی یہ ساری نیکیاں کوئی حیثیت نہیں رکھتی، باقی نیکیوں کا تو کیا کہنا. اب یہ بات سیدنا فاروق اعظم تک پہنچ گئی. سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ تک یہ حدیث مبارک ابھی نہیں پہنچی، حضرت فاروق اعظم تک پہنچ گئی. اور کافی انہیں پتا چل گیا تو قابو نہیں آئیں گے، وہ پہلے دوڑے دوڑے ابو بکر صدیق کی خدمت میں آ گئے کہ میں آپ کے پاس بڑا کام سے آیا ہوں اور مجھے آپ نا امید نہیں کریں گے، اور آپ مجھ پر بڑے مہربان بھی ہیں تو میں امید رکھتا ہوں. یہ کیا کام ہے؟ انہوں نے کہا جی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شب کو صاف آسمان کو ستاروں سے بھرا اٹھا ہوا دیکھ کر فرمایا کہ عمر کے اعمال نامے میں اسی طرح نیکیاں ہیں جس طرح ستاروں سے آسمان بھرا پڑا. مبارک ہو الحمدللہ. فرمایا میرا مقصد اور ہے. کیا؟ یہ ساری نیکیاں آپ لے لیں اور سور کی تین راتوں میں سے ایک رات مجھے دے دیں. انہوں نے فرمایا تمہارا دماغ خراب, میں رفاقت حبیب کو چھوڑ کر نیکیاں لیے, میں نے تیری نیکیوں کیا, جا اپنے نیکیاں لے جا, میں نے تیری نیکیوں کا کیا کروں. نہیں, ثواب جو نیکی جو اس کا جو اجر ہے یہ آپ کا مال ہے. آپ کسی کو دینا چاہیں تو دیں, بخشیں, لیکن جو کرتے ہیں وہ کمی دیتی. ابو بکر صدیق جیسے بندے نے تو ایک رات ساری نیکیوں کے بدلے نہیں لی. یا تو حافظ ایک رات میں سے پارے پڑھ کر بخش جاتے ہیں اور روٹی کھا کے چلے جاتے ہیں, صرف دال روٹی پہ حلوے پہ بخش دیتے ہیں. انہیں پتا ہے اس کا جتنا ثواب ہوگا. وہ کہتے ہیں حلوہ مفت کا کھا لیا, اس کا ملے گا کیا جانے گا, مردہ دیکھتا ہی رہے گا ثواب آئے گا. اگر ہوتا تو کون ایک وقت کے حلوے پہ کون دیتا تھا بھائی؟ اگر کسی کو پتا ہو کہ یہ ایک آیہ کریمہ جو میں نے پڑھی ہے اس کا کتنا اجر ہے, تو بندہ ایک آنا کسی کو نہیں دیتا. کسی سے 10 روپے تو مفت میں لے کر دیکھیں, وہ تو نہیں دیتا. پتا ہے اسے کہ یہ سکہ رائج الوقت ہے, نہیں دیتا. تو یہ قرآن پڑھ پڑھ کر ڈھیروں کے ڈھیر کیوں دیتے؟ انہیں پتا ہے وہ ہے کچھ نہیں, ہم نے بھی یڑ بڑ کی ہے, کچھ پڑھا کچھ رہ گیا, آگے پیچھے بھاگ دوڑ کر پورا کر لیا, چلو کھانا کھاؤ اور اسے ترساؤ. یہ میاں اس طرح کی کتاب نہیں ہے, یہ زندگی کا نصاب ہے. یہ مردوں سے بات نہیں کرتی, زندوں سے بات کرتی. اور یہ حیات بانٹتی ہے. ہم نے تو یہ بنا لیا نا, کوئی مرنے لگے تو اس کے سرانے قرآن پڑھو کہ جلدی سے مر جائے گا. قرآن مارنے کے لیے نہیں ہے, قرآن پڑھو تو مردہ زندہ ہو جائے. جس کے دل میں ایمان نہیں وہ مردہ ہے, جس کے دل میں ایمان ہے اسے موت بھی آ گئی تو وہ مردہ نہیں ہے. ایک گھر سے دوسرے گھر میں چلا گیا. مردہ تو وہ ہے جس کے دل میں نور ایمان نہیں ہے. واجسام ہم قبل القبور قبورو, جن کے دلوں میں ایمان نہیں ہے ان کے بدن چلتی پھرتی قبریں ہیں اور اس میں روح کی لاش دفن ہے. قرآن تو مردوں کو حیات بخشتا ہے اور زندوں کی کتاب ہے. اللہ کریم ہمیں اسے پڑھنے سمجھنے اور عمل کی توفیق عطا فرمائے. واخر دعوانا الحمدللہ.